आगे चलते हैं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह वो है जिसने, अल्लाह वो ज़ात जिसने, तारुफ अल्लाह ताला का करवाया जा रहा है और लोगों को एक तंबीह की जा रही है, वो अल्लाह जिसने, उसने वो कैसा है, उसने क्या किया, खलक़कुम तुमको पैदा किया, पैदा किया तुमको। और आप देख लें कि पैदाइश के अंदर जो है वो अदम से वजूद में लाना और कैसे बनाना, नए तरीके से बनाना, और तीसरी चीज क्या है, तराश खराश कर, और फिर चौथी बात है कि खलक़कुम तुमको पैदा किया, निक सुख संवार कर अच्छे तरीके से। तो आप देख लें कि एक खलक का लफ्ज है और कितने मानी इसके अंदर जो है वो पाए जाते हैं। तो वो अल्लाह जिसने तुमको पैदा किया, और तुमसे मुराद उस जमाने के लोग भी, आज के जमाने के लोग भी, और रहती दुनिया तक, और शुरू से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर, उनसे लेकर, तो तमाम दुनिया के लोगों को पैदा किया। मिन ज़ौफिन, ज़ौफिन और ज़ौफ के मानी क्या है, कमजोरी के कमजोरी से पैदा किया। सुम्मा जाला मिन बादे ज़ौफिन, फिर बनाया इस ज़ौफ के बाद, यानी पैदा किया तुमको कमजोरी से, फिर बनाया इसने से बाद कमजोरी, यानी कमजोरी के बाद एक और हालत में जो है वो मुब्तिला किया, और वो हालत क्या थी, कुव्वतन, कुव्वत, फिर ज़ौफ के बाद तुम्हें कुव्वत बख्शी। सुम्मा फिर जाला मिन बाद कुव्वतन, बनाया इस कुव्वत के बाद क्या बनाया, ज़ौफन कमजोरी, फिर तुम्हें इस कुव्वत के बाद ज़ईफ कर दिया, बूढ़ा कर दिया। वह शैबा, और शैबा जो है ना, इसके मानी भी होते हैं कि बालों का सफेद हो जाना, सफेद रेश, फिर इसके बाद तुम्हें बूढ़ा कर दिया। यखलुकु मा यशा, जो चाहता है वो तख्लीक करता है, तो पैदा करता है जो कुछ वो चाहता है। वहुवल अलीमुल कदीर, और वह सब कुछ जानने वाला, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। अब आप देखिए कि यहां पे अल्लाह ताला डरा रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं, गौर व फिक्र की दावत दे रहे हैं, और क्या दावत दी जा रही है कि यहां पर इंसान की जिंदगी की तीन अहम हालतों का जिक्र किया जा रहा है, नंबर एक बचपन, नंबर दो जवानी, नंबर तीन बुढ़ापा। तो आप देखें कि जब सुम्मा आता है तो दूसरी हालत शुरू हो जाती है, फिर सुम्मा आता है तो फिर तीसरी हालत शुरू हो जाती है। तो पहले ऐसे ही आगाज है कि अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफिन, वो अल्लाह जिसने तुमको जो है वो कमजोरी में पैदा किया, तुम्हारी पैदाइश की जो इब्तदा थी वो ज़ौफ की हालत में की। और आप देखिए कि बचपन जो है वो क्या होता है, और वैसे भी आप पिछली सूरतों में और कुरान में पहले पढ़ चुकी हैं कि इंसान जो है उसकी पैदाइश का मरहला कैसे है, जैसे सूरत अलक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, आयत नंबर एक और दो को देखें तो अलक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और अलक जो है वो क्या है, खून का एक लोथड़ा, कुछ भी नहीं इंसान ना। और कहते हैं कि इसका ये मतलब है कि ऐसे जैसे कोई जूंक नहीं होती, जैसे वो चिमट जाती है, तो बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में इंसान जो है वो ऐसे ही होता है कि चिमटा हुआ होता है उसकी जो इब्तदाई हालत होती है, और अंदाजा ही नहीं होता कि इतना बड़ा वजूद इससे जो है वो तैयार हो सकता है। फिर आप देखिए कि ये बात भी बहुत अहम है कि इंसान जिस नुतफे से इसकी इब्तदा होती है, तो उस नुतफा जो है वो कैसा होता है, फलयनजुरुल इंसानु मिम्मा खुलिक, खुलिक मिम्मा इन दाफिक, या खुरुजु मिम बैनि सुल्बि वत्तराइब, कौन सी सूरत है, सूरत, सूरत तारिक है, शाबाश। तो आप देख लीजिए कि ये है इंसान का वजूद, ये है उसके जिंदगी की इब्तदा। और कहते हैं कि ये जो नुतफा है कुरान में कम से कम 11 मरतबा कहा गया है कि इंसान को नुतफे से तख्लीक किया गया है, हकीर पानी से। कभी आपने सोचा इस बात पर कि ये नुतफा जो छोटा सा पानी का ड्रॉप है ये कैसे हकीर है? कहा कि इतनी मामूली मकदार होती है, ये नहीं कि जैसे प्याले के अंदर कोई पानी के ड्रॉप्स हैं तो उससे इंसान पैदा होता है, नहीं। प्याला खाली कर दिया जाए और जो पानी प्याले के साथ लगा रह जाएगा, आपने प्याले को उल्टा कर दिया, गिर गया पानी, और जो फिर भी उसके साथ लगा नहीं रहता थोड़ा सा, इतनी मामूली सी मकदार से इंसान जो है वो वजूद में आता है। और 11 जगह पर कुरान में कम से कम जो कहा गया है, मसलन आप देखिए कि सूरत नंबर 22 आयत 5, सूरत नंबर 23 आयत 13, सूरत 16 आयत 4, सूरत 18 आयत 37, सूरत 35 आयत 11, सूरत 36 आयत 77, सूरत 40 आयत 67, सूरत 53 आयत 46, इसी तरह सूरत 76 आयत 2 और सूरत 80 आयत 19 इसमें शामिल है। बहरहाल आप खुद भी वैसे भी चाहें तो ढूंढ सकती हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है, फिर वो सुलाला बन जाता है, सुम्मा जाला नस्लहु मिन सुलालति मिम्मा इन महीन, है ना। तो सुलाला क्या है, बेहतरीन हिस्सा, खुलासा, बेहतरीन हिस्सा। और फिर मखलूत नुतफे से इंसान को पैदा किया है ना, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज नबतलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा। और इतना मामूली सा नुतफा जो लगा रह जाता है, जब तखलीक होती है फिर उसके बाद अल्लाह ताला क्या करते हैं, अन्नहु खलक ज़ौजैन ज़कर वल उन्था मिन नुतफतिन इज़ा तुमना। जब ये नुतफा टिपकाया जाता है तो फिर ये तय किया जाता है कि नर और मादा क्या होगा, कभी नर और कभी मादा जो है वो पैदा होता है। दो किस्में अल्लाह ताला ने जो है वो बना दी। फिर तीन तारीख पर्दों की हिफाजत में इसको रखा जाता है। और आप ये पावर पॉइंट देख चुकी हैं जिसमें इंसान की तखलीक के मराहिल जो है वो आपने देखे हैं। तो तीन पर्दों का जिक्र जो है वो मिलता है, और ये भी आप कुरान में भी पढ़ती हैं कि फी ज़ुलुमात सलास ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क ला इलाहा इल्ला हुवा फअन्ना तुसरफून। तो बहरहाल जो असल बात है और जो गौर व फिक्र करने वाली बात है और जिस पर हमें तदब्बुर करने की जरूरत है कि ज़ौफ़ तो बचपन में इंसान आता ही है, उसमें तो होता ही है ज़ौफ़ में, कमजोरी में जब बचपन में होता है, लेकिन बचपन से पहले भी हमारी हकीकत क्या है, असल बुनियाद क्या है, बड़ी ज़ईफ़, ऐन ज़ईफ़, एक कतरा बेजान, बेशऊर, नापाक, घिनौनी चीज, हकीर, बहुत थोड़ी सी चीज। फिर उसे एक जो है वो खून बन जाता है जमा हुआ, फिर उसे गोश्त बनता है, फिर गोश्त के अंदर हड्डियां आ जाती हैं, फिर उसे इंसान के जिस्म के अज़ा बनते हैं। और अज़ा कैसे, जैसे कि हर जिस्म का जो उजू है वो मुकम्मल एक मशीन की तरह है, जैसे एक मशीन नहीं काम करती, बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म के अज़ा काम करते हैं। गोया कि हर वजूद, हर जिस्म का हिस्सा जो है, वजूद का हर हिस्सा एक छोटी सी फैक्ट्री बन गया है और सैकड़ों अजीबो गरीब उसके अंदर मशीनें लगी हुई हैं, पुर्जे लगे हुए हैं। और फिर ये कि गोया के इंसान एक आलम असगर है, पूरी एक छोटी दुनिया है। और आप देखें कि फिर हमारी जो तखलीक पैदाइश किसी वर्कशॉप में नहीं होती, किसी बड़ी फैक्ट्री में नहीं होती, किसी कारखाने में नहीं होती, बल्कि माँ के पेट के तीन अंधेरों में। आमतौर पर जब वर्कशॉप में काम किया जाता है, कितने लोग काम कर रहे होते हैं और कितनी रोशनाइयां होती हैं और कैसे कैसे इंतजाम होते हैं, यहाँ पे क्या है, तीन तीन अंधेरे। और फिर इस अंधेर नगरी में, इस कोठरी में 9 महीने तक जो है वो बच्चा मौजूद रहता है। और खून से और गंदगी से खुराक पाने के बाद हजरत इंसान जो है वजूद में आता है ना। तो ये क्या बातें हैं सारी, कि अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़िन, ज़ौफ़िन कमजोरी से इंसान तेरी पैदाइश की इब्तदा की। और हम औरतों को तो खूब ज्यादा इस बात का अंदाजा होता है क्योंकि हम इन सब मराहिल से गुजरते हैं ना। پھر ثم جعل من بعد ضعف قوتن، پھر اس ضعف کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ انسان کو قوت دی. اب یہ کہ ناتوانی کمزوری کا زمانہ ختم ہوا اور جوانی کی توانائیاں اور صلاحیتیں جو ہیں وہ وجود میں آئیں. انسان جو ہے وہ اس کی عقلی جسمانی جو قوتیں ہیں صلاحیتیں اس کی تکمیل ہوتی ہے اور انسان کیا کرتا ہے اب جو ہے وہ بھاگتا ہے دوڑتا ہے اور خوب مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے. اس کا عقل و شعور اس کی جو قوتیں ہیں وہ جوبن پر ہوتی ہیں ہے نا. یہ کیا ہے کہ جوانی کہتے ہیں نا جوانی دیوانی ہوتی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو جوانی ہے بس اسی میں مزے کرو ایٹ ڈرنک میری اینڈ ڈائی اور کچھ لوگوں کا رویہ کیسا تھا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہے انسان تیری ابتدا ایسی اور پھر تجھے اتنا اللہ نے عروج دیا تو اپنے جوبن پر پہنچا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جوانی کے دن جو بہار کے دن ہوتے ہیں جوانی کے دن جو بڑے خوبصورت دن ہوتے ہیں اور انسان ایسے لگتا ہے جیسے جھولے میں بیٹھا جھول رہا ہے جیسے کوئی پھول ہے اور وہ شاخوں پر جو ہے نا وہ لہرا رہا ہے شاخوں پہ مہک اٹھا ہے اور پورا باغ جو ہے اس کی خوشبو سے معطر ہے. تو جوانی میں انسان کیا ہوتا ہے ایسے جیسے کہ پھول کا شاخوں پہ جھولنا. تو انسان جو ہے وہ مزے کرتا ہے گھومتا ہے آتا جاتا ہے میں تو کون میں ہی میں اور ہر طرف اس کو لگتا ہے کہ بس طاقت ہی طاقت کا مظاہرہ ہے حسن ہی حسن ہے بہار ہی بہار ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ تیسری حالت کے بارے میں بتاتے ہیں ثم جعل من بعد قوت ضعفا پھر اس قوت کے بعد تمہیں کمزور کر دیا اور کمزوری کیسی تھی وشیبہ بڑھاپا بوڑھا بنا دیا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اب کیا ہوا کہ اب قوت جواب دینے لگی اب جو جسم کے اعضاء تھے وہ مضمحل ہونے لگے کمزور ہونے لگے بیماریوں نے جو ہے وہ بسیرا کر لیا عقل جو تھی وہ زائل ہونے لگی اور بڑھاپا جو ہے جیسے غالب نے کہا کہ مضمحل ہو گئے قوا غالب اب عناصر میں اعتدال کہاں جب بڑھاپا آ گیا وہ زمانہ کہاں جو پہلے تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہی جوان جو بھاگتا دوڑتا باتیں کرتا تھا اب جب بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اور بڑھاپے کی طرف انسان بڑھتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ اب کھانا کھاتا ہے تو منہ سے گرتا ہے ہاتھ کپ کپاتے ہیں ٹانگوں سے صحیح طرح چل نہیں پاتا. وہی جو بھاگ بھاگ کر کام کیا کرتا تھا اب اس سے کام ہوتا نہیں اب وہ تھک جاتا ہے اب لمبی لمبی سانسیں لیتا ہے وہ سستاتا ہے اب وہ سوچتا ہے وہ دن یاد کرتا ہے کہ جب میں اتنی دیر میں اتنا کام کر لیتی تھی ایسے ایسے کر لیا کرتی تھی اب مجھے کیا ہو گیا ہے. اچھا بار بار پھر کہتے ہیں کوئی ٹونک لے لیں کوئی کیلشیم لے لیں اس کی ٹیبلٹ لے لیں کوئی وائٹامن لے لیں اور کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ یہ جو میرے پہ وقت آ رہا ہے کسی طرح یہ جو ہے وہ دور ہو سکے. لیکن یہ جو بڑھاپا ہے اور یہ بچپن جوانی اور بڑھاپا یہ زندگی کے ایسے مدارج ہیں یہ ایسی سیڑھیاں ہیں ہر ایک اگر دنیا میں ہے تو ان کو اس پہ چڑھنا ہے. کسی کو فرار نہیں ہے کوئی تبدیلی اس میں نہیں کر سکتا وہ لاکھ کوشش کرے کہ بڑھاپے کے بعد پھر اس میں جوانی آ جائے وہ ایسا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ضرور ہر انسان کو جو اس دنیا میں موجود ہے ان مراحل میں سے گزارتا ہے اور بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بچپن بھی نصیب نہیں ہوتا تو چلے جاتے ہیں بعض کو بچپن تو ملا لیکن جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اور دنیا کو خدا حافظ کہہ دیا جوانی عین جوانی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں تیسری سیڑھی پہ قدم ہی نہیں رکھ سکے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو یخلق ما یشاء وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے چاہے کمزور پیدا کرے جس کو چاہے طاقتور بنائے جسے چاہے بچپن سے جوانی تک نہ پہنچنے دے اور جس کو چاہے جوانی میں جو ہے وہ موت دے دے جسے چاہے لمبی عمر دے جسے چاہے چھوٹی عمر دے جسے چاہے بیمار کرے جسے چاہے تندرست رکھے جس کو چاہے کہ شاندار جوانی کے بعد بڑھاپے میں اس طرح ایڑیاں رگڑوائے کہ دنیا اس کو دیکھ کر عبرت کرنے لگے. حتیٰ کہ بعض کا سگی اولاد جو ہے نا وہ بھی جو ہے وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب تو اس کو اٹھا لینا. تو کیا ہے کہ انسان اپنی جگہ کتنا بھی گھمنڈ کرے, کتنے تکبر میں مبتلا ہو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان تو بے بس ہے اور میرے قبضہ قدرت میں ہے, میری مٹھی کے اندر بے بس ہے, میں جو حالت بھی چاہوں تجھ پر طاری کر دوں اور وہ حالت تو اپنی کسی تدبیر سے بدل نہیں سکتا. ابھی رات کی بات ہے, پاکستان بات ہوئی تو پتا چلا کہ اپنے عزیزوں میں رشتہ داروں میں دو اموات ہوئی ہیں, دونوں جوان ڈیتھ ہوئی ہیں, اور ایک ڈاکٹر ہیں, دو بیٹیاں, اور ایک نے بھی ایف ایس سی کے امتحان پاس کیے ہیں اور دوسری اس سے بھی چھوٹی ہے, اور بہت اچھا ڈاکٹر, دنیا اس کی گواہی دیتی ہے, بہت ہی نیک اچھے, ہر ایک کی مدد کرنے والے, اور لوگ شہر میں جیسے اپنا کلینک بناتے ہیں نا, انہوں نے گاؤں میں بنایا ہوا تھا کہ غریب گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں اور کمزور اور مزدور, تو ان کی خدمت کے لیے. اور رات کو دو تین بجے درد ہوئی ہے دل میں, اور ہمارے جو اور جیسے جیٹھ ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں, تو ان کے پاس فون آیا کیونکہ رشتہ دار تھے, تو اور خود انہوں نے چونکہ ڈاکٹر تھے تو منہ کے اندر وہ بھی رکھی ہے, گولی بھی رکھی ہے, اور پھر یہ ڈاکٹر پہنچے ہیں گھر کے اندر, ہارٹ اسپیشلسٹ بھی آ گیا ہے, بہت اچھے تھے, ہر ایک کے گھر, ہر غریب, ہر بیمار, ہر ایک کی مدد کرنے والے, بڑی عاجزی ان کے ساری. کئی دفعہ ان کو دیکھنے ملنے کا مختلف مواقع پہ جو ہے وہ اتفاق بھی ہوا, اور گولی رکھی ہے منہ میں, اور پھر وہ ہارٹ اسپیشلسٹ پہنچ گیا, پھر کہتے ہیں کئی ڈاکٹر ان کے گھر جمع ہو گئے, ان کو ہاسپٹل وہاں لائے, اور پھر ان کا علاج معالجہ ہوا, تو اچھا خود اپنا علاج ساتھ ساتھ بتاتے جا رہے تھے, اب مجھے یہ انجیکشن لگا دو, مجھے یہ کر دو, مجھے یہ کر دو, ساتھ ساتھ بتا رہے تھے, پر درد بڑی شدت کی تھی. اس کے بعد جو ہے سنبھل گئے ہیں, پھر 3 گھنٹے بعد دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا, 2 ہوئے یا 3, بہرحال ابھی وہ لوگ بہت غم کی کیفیت میں تھے, ہماری بات ہوتی رہی رات, تو پھر ڈیتھ ہو گئی. لوگوں کو یہ بتا ہی نہیں سکے کہ ان کو بیمار ہوئے ہیں, کوئی تکلیف ہوئی ہے, بس ڈیتھ ہی کی خبر اناؤنس ہوئی ہے, اور کہتے ہیں ان کی ڈیتھ کی خبر سن کر نا جب رشتہ دار اکٹھے ہونے لگے, تو رشتہ داروں میں سے ہی جیسے ایک جوان بچہ بھی تھا, جیسے اس بچے کے وہ پھوپھا تھے, جو بچہ جو ہے اس کے وہ پھوپھا تھے, تو اس کو بھی پتا چلا کہ میں جوان لڑکا, شادی نہیں ہوئی تھی اس کی, تو اس کو پتا چلا کہ پھوپھا کی ڈیتھ پہ سب جا رہے ہیں, تو جیسے یہ سرگودا کی میں موت ہوئی تو وہ لوگ شاید اٹک تھے یا ادھر جہلم کے قریب, تو وہ کہنے لگا کہ طبیعت کچھ اچھا نہیں فیل کر رہا, میں رہتا ہوں تو آپ لوگ جائیں, جو باقی لوگ جا رہے تھے تو سرگودا سے بھی سب لوگ کٹ ہوئے اور وہ چلے گئے, اور پیچھے سے اس کی طبیعت خراب ہوئی, اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی, اور وہ اپنے چچا کے پاس رہتا تھا, اور یہ پھوپھا کا انتقال ہوا, اور 2 جنازے گھر سے اکٹھے ہو کے, یعنی میری اب جو جیٹھانی ہیں ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی اور ان کے پھوپھا کی ڈیتھ ہوئی, پھوپھا کی ڈیتھ کی خبر سن کر جو جیٹھانی کا بھائی تھا نا وہ فوت ہو گیا, تو گھر سے 2 جنازے اور جوان جنازے جو ہیں وہ تھے, اور جو ڈاکٹر تھے وہ تو بہت ہی نیک تھے, اور اللہ تعالیٰ نے, میں یہ سوچ رہی تھی, کہتے ہیں اتنی دنیا تھی کہ کوئی حساب کتاب اور شمار نہیں, تو جو لڑکا, جوان لڑکا جس کی ڈیتھ ہوئی, اس کی ماں مجھے رات کو کہہ رہی تھی کہ وہاں آپ دعا کروائیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے, اور پھر اتنا بڑا صدمہ, تو میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ جو ہے یہ ہے انسان کی حقیقت نا, کہ اف بھی نہیں کر سکے, علاج بھی نہ, مطلب ایک دفعہ سب لوگ ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے, پھر اگلا ہارٹ اٹیک ہوا تو بس پھر چلے گئے, دنیا سے چلے گئے, کسی کو کچھ بھی نہیں پتا نا کہ ہمارا سب کا جو ہے وہ کیا حال ہے, اتنا انسان بے بس ہے, ساری زندگی جو ہے وہ علاج کرتے رہے. میرے اپنے جب 1-2 آپریشن ہوئے تو ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہوتے, حالانکہ میں تو ان سے چہرے کا پردہ کرتی تھی, میری جٹھانی کے پھوپھا تھے, باہر کھڑے رہتے تھے جب تک کہ وہ ہو نہ جائے, اور کسی کا پتہ چل گیا بخار گھر میں ہے تو گھر میں پوری دوائیاں چیزیں لے کر آتے تھے, جو پیشنٹ آتے تھے اپنے پاس سے ان کو وہ دوائیاں دیتے تھے, کہتے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ارد گرد کے گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوئے اور سب ان کے حق میں گواہیاں دے رہے تھے. میں سوچ رہی تھی کل بھی ہم جنازے کی بات کر رہے تھے نا, تو ہماری جو ان کے جیسے ان کی بیوی سے بات ہوئی, اچھا بوڑھے والدین موجود ہیں, جو ڈاکٹر فوت ہوئے بوڑھے والدین موجود ہیں, اور جو جوان لڑکا ڈیتھ جس کی ڈیتھ ہوئی اس کی تو شادی نہیں ہوئی، اس کے والدین بھی موجود ہیں اور بہن بھائی بھی، تو آپ سوچیں کہ ایک گھر سے ایک وقت میں دو جنازے اٹھے ہیں. تو یہ ہے انسان کے ایک کی خبر سنی اور دوسرا اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا. تو نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہوتے ہیں. اور ابھی وہ بچہ تھا لڑکا تھا تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیسی مہربانی کی کہ نیک کو جب موت ہو، اور وہ بھی ہو سکتا ہے بہت نیک ہو، لیکن یہ کہ اس کے ڈاکٹر کے جنازے میں جو اتنی دنیا جمع ہوئی، وہ بہرحال بےچارا اتنا مشہور تو نہیں تھا، وہ تو ایک بچہ تھا گمنام سا، تو اب اتنے لوگوں نے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کی. تو میں اس کی ماں کو یہی کہہ کے تسلی دے رہی تھی کہ آپ کے لیے آپ کا بیٹا تو کتنا خوش قسمت تھا، کتنا نیک تھا کہ اللہ نے اس کے لیے اتنا اچھا انتظام کیا کہ اتنی دنیا ویسے ہی نہ شاید جمع ہوتی، جیسے وہ ڈاکٹر کا سن کر کہاں کہاں سے لوگ جو تھے آئے. تو یہ ہے کہ دو ذوف ہیں اور ایک قوت کا زمانہ ہے، اور کسی کو یہ قوت ملتی بھی نہیں اور تیسرا ذوق بھی نہیں ملتا. اور جیسے چاہے اللہ جس کے ساتھ چاہے کرے، وہ العلیم القدیر، وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر بات پر جو ہے وہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ جو چاہے کرے جیسے چاہے کرے. تو پھر میرے اور آپ کے لیے یہاں پر پھر عمل کا کیا اصول جو ہے وہ نکلتا ہے کہ زندگی کے مراحل ہمارے بے بسی کے ہیں، اضطراری ہیں، مجبوری کے ہیں. اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ اللہ کی مشیت ہے کہ وہ جس کے ساتھ چاہے، وہ جیسے کرے. ہم سب جب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں تو پھر ہم اللہ کے ہو کیوں نہیں جاتے، پھر ہم اللہ کی بندگی کیوں نہیں کرتے، پھر ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی کیوں نہیں ہو جاتے، پھر ہم سب اچھے مسلمان جو ہیں وہ کیوں نہیں بن جاتے. تو یہ اس ساری بات کا مقصد کیا ہے کہ انسان جب تیری ایسی حقیقت ہے تو پھر تو جو ہے وہ حسن عمل سے اپنے آپ کو سنوارتا کیوں نہیں ہے، ہے نا؟ تو اللہ کی مرضی ہے، علیم ہے وہ کہ کس کو جوانی میں لے کے جانا ہے، کس کو بڑھاپے میں لے کے جانا ہے، کس کو کمزور بنانا ہے، کس کو قوی بنانا ہے، کس کو ذہین بنانا ہے، کس کو کن ذہن بنانا ہے، کس کو کتنا دینا ہے. اور قدیر نپا تلا ہے، اندازے سے ہے، اور قدرت رکھنے والا ہے، جیسا چاہے کرے، قادر ہے وہ، زبردست ہے، کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا. اچھا آپ دیکھیں یہ زبردست تنبیہ دینے کے بعد اللہ رب العزت پھر میسج کیا دیتے ہیں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت بھرپا ہوگی، اور جب قیامت جس کے آنے کی خبر دی جا رہی ہے جب وہ کھڑی ہو جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ آج لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں اور وہ جب قیامت قائم ہوگی، الساعت سے مراد کیا ہے؟ قیامت کی گھڑی. یقسم المجرمون، مجرمین قسمیں کھائیں گے، مجرم کی جمع ہے مجرمون. تو جب وہ گھڑی آ جائے گی تو مجرم جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ قسمیں کھانی شروع کر دیں گے، کیونکہ دنیا میں وہ قیامت کے آنے کو بعید سمجھتے تھے، وہ ناممکن سمجھتے تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ قیامت جو ہے وہ آئے گی بھی. اور اب جو ہے جب وہ قیامت کی گھڑی کو دیکھیں گے تو اس کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ قسمیں کھانی شروع کر دیں گے. کیا کہیں گے؟ ما لبثوا غیر ساعة، کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے. مرنے کے وقت سے قیامت کی اس گھڑی تک ان دونوں ساتوں کے درمیان چاہے 10-20 ہزار سال ہی کیوں نہ گزر جائیں، لیکن ان کو یوں محسوس ہوگا کہ چند گھنٹے پہلے ہم سوئے تھے اور اب اچانک ایک حادثے نے ہمیں جگا کھڑا کیا ہے، اٹھا کھڑا کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو کہیں گے نا ما لبثوا غیر ساعة، اس سے مراد ہے دنیا کی زندگی، کہ پوری دنیا کی زندگی ان کو ایسے لگے گی سارا زمانہ کہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ہے. بعض کو لگے گا، کہتے ہیں کہ اس سے مراد قبر کی زندگی ہے، پوری قبر کی زندگی، خواہ وہ کئی ہزار سال ہیں، ان کو ایسے لگے گا کہ یہ بہت ہی مختصر ہے اور ہم جو ہیں کیسے جو ہے وہ ہمیں کس نے اٹھا کھڑا کیا. جیسے سورۃ یاسین میں بھی یہ مضمون جو ہیں وہ آپ پڑھ چکی ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا اور لوگ قبروں سے نکلیں گے تو اس وقت جو ہے وہ لوگ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے ہائے ہائے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، پھر ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں کی بات سچ سچ تھی اور رسولوں نے سچ کہا تھا. تو اب بھی وہ کہیں گے ما لبثوا غیر ساعة, کہ ہم تو ایک گھڑی بھر سے بھی زیادہ نہیں ٹھہرے. اچانک ان کو ایک حادثہ لگے گا کہ ابھی تو لیٹے ہی تھے, کیسے اٹھا دیا, کس نے اٹھا دیا. کذالک کانوا یفکون, اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکا کھایا کرتے تھے. کیا مطلب ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ یوفکون افک سے ہے, کیا کرنا, کسی چیز کو الٹ دینا. جیسے جو ہے وہ جگ کو الٹا کر دیا جائے تو کیسے ہوگا؟ عام طور پہ پیندا نیچے ہوتا ہے نا جگ کا, منہ اوپر ہوتا ہے, لیکن منہ اس کا نیچے کر دیا جائے, پیندا اوپر کر دیا جائے, تو الٹ دیا. آسمان, یہ آپ کو اپنے گھر کی جو چھت ہے اس کو اگر نیچے رکھ دیا جائے کیسے لگتا ہے؟ الٹی چیز لگتی ہے نا. اب جو ہے یہی بات کہ کذالک کانوا یفکون, کہ اسی طرح وہ الٹے جاتے تھے. تو دنیا کی زندگی میں الٹے جاتے سے مراد کیا ہے؟ کہ دنیا کی زندگی میں دھوکا کھایا کرتے تھے. کیسے دھوکا کھاتے تھے؟ غلط اندازے لگاتے تھے. ان کا غلط اندازہ کیا تھا؟ کہ مرنا شرنا کوئی نہیں ہے, مریں گے تو پھر دوبارہ زندہ نہیں ہونا. اور ان کا غلط اندازہ کیا تھا؟ کہ دنیا ہی کو انہوں نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا تھا. اور ان کا غلط اندازہ کیا تھا؟ کہ وہ اپنے نفس کی اور خواہشات کی پوجا کرتے تھے, وہ اپنے اباؤ اجداد کی جو رسمیں تھیں ان کو جو تھے وہ لے کے چلتے تھے. تو وہ کیا کرتے رہے؟ بس وہ بھٹکتے رہے, وہ پھرتے رہے, وہ انکار کرتے رہے. حقائق کا صحیح اندازہ کرنے کی انہیں کبھی توفیق ہی نہ ہوئی. اور قیامت کے دن انہیں اپنا سارا ماضی ایسے محسوس ہوگا کہ پلک جھپکتے ہی وہ گزر گیا. اتنے طویل مرحلے جن پہ انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا. کذالک کانوا یفکون, کذالک کا لفظ جو ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ بڑی بڑے حقائق ہیں جن کو انہوں نے جھٹلایا ہے. بہت سی حقیقتیں تھیں ان کا اپنا وجود, کائنات, انبیاء, انبیاء کا کردار, کتابیں, لیکن ہر ایک کو الٹا معنی پہناتے رہے. وقال الذين اوتوا العلم والايمان, اور کہا ان لوگوں نے جنہیں علم دیا گیا تھا اور ایمان. وہ لوگ جو علم اور ایمان سے بہرا مند تھے, والایمان ایمان لانے والے, کیونکہ علم تو بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ایمان بھی ہو. تو علم والے اور ایمان لانے والے جو لوگ تھے, اور ان کے پاس کس چیز کا علم تھا؟ اللہ کی آیات کا علم, اللہ اور آخرت کا علم, اللہ اور آخرت پر ایمان. اب وہ لوگ جب ان کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہ اہل علم اور اہل ایمان ان سے کہیں گے یہ دوسرا گروہ ہے, یہ اف میں مبتلا نہیں تھے, یہ حقائق کو حقیقت کو پاگے, یہ حقیقت شناس تھے. اب وہ ان کو ٹوکیں گے اور کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الى یوم البعث, کہ تم تو ٹھہرے ہو, تمہارا ٹھہرنا تھا فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں, الى یوم البعث, جی اٹھنے کے دن تک. تو اللہ کی کتاب کی روح سے تم تو قیامت تک رہے ہو, اور آج قیامت کا دن ہے جو تمہارے سامنے ہے, لیکن تم اس بات کو جانتے نہیں. کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ وہ دفتر جس میں ساری باتیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں. تو اہل ایمان, اہل علم جو ہیں وہ ان سے کہیں گے کہ تم جو بات کہہ رہے ہو, تم جو بدحواس ہو گئے ہو, تم جو پریشان ہو, تمہاری یہ جو رویہ ہے یہ بہت غلط ہے. تو اللہ کا جو علم ہے, جو لوہے محفوظ ہے, یہ اس کا فیصلہ ہے, یہ اس کا فیصلہ ہے. اور اس فیصلے کی روح سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ تم لوگ جو ہو یوم پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک رہے ہو. لقد لبثتم فی کتاب اللہ الى یوم البعث فہذا یوم البعث. اب آپ دیکھیں حاضر زور دینے کے لیے ہے. پھر وہ کہیں گے کہ یہ ہے وہ اٹھنے کا دن, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ یہ ہے اٹھنے کا دن. ولکنکم کنتم لا تعلمون, لیکن تم لوگ جو تھے اسے جانتے نہیں تھے, لیکن افسوس کہ تم نے نہ اس کا علم حاصل کیا اور نہ ہی اس کی جو ہے وہ تیاری کی. تو ولکنکم کنتم لا تعلمون کے معنی ہے کہ تم لوگوں نے اس کو ایک خیالی چیز سمجھا, تم نے اس کو ایک وہم سمجھا, اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دی. اور وہ لوگ جن کے پاس ایمان اور علم تھا انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی زندگی کو ایک حقیقت سمجھا, اس کی قدر و قیمت کو پہچانا اور آخرت کے نصب العین کے تحت اپنی زندگی گزاری. وہ لوگ کیسے تھے؟ وہ ظاہر کے لیے جینے والے نہیں تھے, ظواہر جو تھے اس پر اس سے محبت کرنے والے نہیں تھے, وہ ظواہر کے پیچھے دیکھنے والے تھے, وہ ظاہر کی بجائے باطن کو دیکھنے والے تھے, وہ دنیا کے لیے نہیں جیتے تھے, دنیا سے اٹھ کر اوپر ہو کر ان کی نگاہیں دور دیکھ رہی تھیں دور تک, اور وہ کیا تھا؟ وہ آخرت کی تیاری کرنے والے تھے. تو جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں ان کو نہ کوئی بدحواسی ہوتی ہے, نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے, نہ ان پر کوئی بوکھلاہٹ طاری ہوتی ہے, اور نہ ہی ان کے جو ہیں وہ جو عمل ہوتے ہیں وہ برے ہوتے ہیں. تو اب کیا ہے, کیونکہ وہ جھٹلاتے نہیں ہیں تو بڑے پرسکون ہوتے ہیں, تو اب اہل ایمان ان کو جواب دے رہے ہیں, وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. بس اس دن نہیں نفع دے گا, بس اس دن فائدہ نہیں دے گی الَّذِينَ ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. تو دنیا میں جن لوگوں نے ظلم کیا, اور ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک کیا, حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا نہ کیے, دنیا میں اللہ کے قانون اور اللہ کی مرضی کے مطابق جنہوں نے زندگی بسر نہ کی, تو اب جو ہے لا ينفعوا معذرتهم, ان کی معذرتیں, ان کے عذر بہانے جو اس وقت پریشانی جب وہ پریشان ہوں گے اور عذر اور بہانے تراشنا چاہیں گے, آج ان کو عذر اور بہانے ان کے کوئی بھی فائدہ جو ہے وہ نہیں دیں گے. اب آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ جب محشر کا میدان ہوگا اور اس وقت لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے, آپ نے ابھی پڑھا نا کہ اس دن جو ہے مجرم قسمیں کھائیں گے, اور مجرموں کے بارے میں آتا ہے قرآن میں ایک اور جگہ, واللہ ربنا ما کنا مشرکین, وہ قسم کھا کر کہیں گے ہمارے رب ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا. اللہ سامنے ہے, اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی عدالت میں ان کو یہ آزادی حاصل ہے کہ جو چاہے بیان دیں, جھوٹا دیں یا سچا, کیونکہ اللہ رب العزت کو ذاتی طور پر پورا علم ہے, اور عدالتی تحقیقات کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ فیصلہ کر سکتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. تو اب ان کو بولنے دیا جائے گا, جب وہ جھوٹ بولنا شروع کریں گے تو پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی, پھر ان کے ہاتھوں ان کی کھالیں بولنے لگیں گی, تو اب جو ہے وہ بھی جو ہے وہ جو کیا ہوگا کہ اب سب کو خاموش کروا دیا جائے گا. یعنی منہ ساری زندگی انسان منہ سے جو چاہے باتیں کرتا ہے نا, ہاتھ پاؤں اور کھالیں تو نہیں بولتی, اس وقت منہ کو مہر کر کے سیل کر کے اب کھال کو کہا جائے گا تم بولو, ہاتھوں کو کہا جائے گا تم بولو. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, ہے نا, ہاتھ بولیں گے, کہیں آتا ہے جلود, ان کی کھالیں بولیں گی. تو یہ ہے بات کہ اب جو ہے وہ معذرے تو کریں گے, بہانے تو کریں گے کہ یہ وجہ تھی, اصل میں ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت نہیں کی, ہم اصل میں ہمارے دوست اچھے نہیں تھے, اصل میں ہمیں پتہ ہی نہ چلا, وقت ہی نہ ملا, ہم سوچ ہی نہ سکے, بس دولت اتنی تھی, دنیا ایسی ہمیں اچھی لگی کہ ہم اسی میں رہ گئے, اور یا یہ کہ ہمیں کسی نے کتاب پڑھائی نہیں تھی, ترجمے سے سکھائی نہیں تھی, مختلف بہانے جو انسان کر سکتا ہے نا. ٹیسٹ کی تیاری نہ کریں تو ہم کیا کہتے ہیں, کلاس میں نہ آئے تو ہم کیا کہتے ہیں, اور دو لوگ ہیں اور بات ہو رہی ہے, غصہ ایک کو آیا ہے پھر دوسرے کو بھی غصہ آ جاتا ہے, ایک نے پتھر مارا ہے دوسرا اینٹ مارتا ہے, ایک بات کر رہا ہے جس نے بات کا سٹارٹ کیا دوسرا گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے. بعد میں بیٹھ کر اکیلے آپ بیٹھے اور اپنا محاسبہ کریں کہ جب ایسا ہوا تھا تو میں اس وقت میں کیوں بولی. جیسے کل میں بیٹھ کر غور کر رہی تھی کہ جیسے وہ والی بات تھی کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم مودت اور رحمت کیوں نہیں ہے گھر کے اندر, یا ہمارے گھر مودت اور رحمت کا ذریعہ کیوں نہیں ہے. تو اس کا ایک سبب مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ جب دوسرے کو غصہ آیا ہوا ہو تو جو پاس والا شخص ہے نا وہ جواب دینا شروع کر دے, وہ بولنا شروع کر دے, اور غصہ اونچا ہو جاتا ہے نا. اور بعض کا کیا ہوتا ہے کہ پھر دوسرا بندہ زیادہ زیادتی کر جاتا ہے, پہلے سے زیادہ زیادتی کر جاتا ہے, اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر ہم ان زیادتیوں کا جو ہے وہ دوسروں پر وزن ڈالنا چاہتے ہیں, ہے نا. مثلا جیسے اس منڈے کو کلاس تھی اور ایک بہن کو یہ تو پتا چلا کہ پورے ویک کی چھٹیاں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ منڈے کو کلاس ہے, تو کہہ رہی ہے مجھے کسی نے نہیں بتایا, तो मैं खुद भी तो पूछ सकती हूँ ना कि फिर अब दोबारा क्लास कब है, और हो सकता है किसी ने बताया और मैं इतने सुरूर में हूँ कि पूरे 1 वीक की छुट्टियां हैं तो मैंने मंडे की बात सुनी ना, ये भी तो हो सकता है ना। घर में आप बात कर रहे होते हैं, दो लोग होते हैं और एक बात हम सुन लेते हैं, दूसरी बात हमें नहीं सुनाई देती। बाज़ औक़ात समाअत में कमी होती है, बाज़ औक़ात खबर पूरी तरह नहीं मिलती, और फिर हम किसी भी काम को ना करने के हम बहुत सी बातें करते हैं। मसलन कल की क्लास में मैंने आपसे पूछा कि जो मुश्किल अल्फाज हैं आप मुझे बताएं, तीन चार, किसी ने एक लिखा ऑनलाइन कि ये लफ्ज है, और हम उसको परसों कर चुके थे, उसका तो मैंने जवाब नहीं दिया। तो मैंने उसे कहा कि इसका तो हमने चूंकि कल कर दिया था इसलिए इसका जवाब नहीं दिया, तो उसने कहा अच्छा मैं उस वक्त तो मौजूद ही नहीं थी, है ना। तो आप मतलब फिर होता क्या है कि कभी हम कहते हैं फलाने बताया नहीं था, कभी मुझे समझ आई नहीं थी, कभी मैं मजबूर थी। तो दुनिया में किसी काम के ना होने के हम मुख्तलिफ बातें करते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, आप भी उसमें शामिल हैं। कुछ इस पे परेशान है कि बड़े ज्यादा बड़े हो गए थे तो वालदैन ने शादी की, कुछ इस पे परेशान है कि छोटी उम्र में वालदैन ने शादी कर दी, बहुत छोटे थे, है ना। तो अब कोई इस पे रोता है, कोई बड़ी उम्र पे रोता है, जिसके पास बच्चे नहीं है कोई उस पे रोता है, कोई जिसके पास बच्चे हैं कोई उस पे रोता है। तो उजर बहाने बहुत से हैं, लेकिन कयामत के दिन ये उजर जो है कोई फायदा नहीं देंगे जिन्होंने जुल्म किया होगा। जुल्म क्या है? दरअसल बदअमली, बेअमली, शिर्क, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद अदा न करना, वला हुम युस्तातबून, और ना इनसे माफी मांगने के लिए कहा जाएगा, और ना इनसे तौबा तलब की जाएगी, और ना इनसे ये मुतालबा किया जाएगा कि वो अपने परवरदिगार को राजी कर लें। तो युस्तातबून के जो है वो अगर आप तर्जुमा पढ़ें तो इस तरह ये मुख्तलिफ तर्जमे जो है वो किए हैं, मुख्तलिफ जो है वो कुरान में मुख्तलिफ तर्जमे किए गए हैं, और ना उनसे कोई मनाना चाहे तो ये इस तरह के तर्जमे। असल में युस्तातबून क्या है? आइन ताबा, बुरा भला कहना, बुरा भला कहना। अब आप देखें कि युस्तातबून, बुरा भला जो है वो मांगा जाए, यहाँ पे मजारे मजहूल है। तो अब शुरू में ला आ गया और अतब अताब, गुस्सा नाराजगी वगैरह, तो अब उसे गुस्सा नाराजगी नहीं मांगी जाएगी से मुराद क्या है कि अब उनसे माफी मांगने के लिए नहीं कहा जाएगा। अब किसी के पास अगर देखे ना, अब युस्तातबून क्या है? अताब मांगना, उनसे अताब मंगवाया जाए, जब ला जाए तो अताब ना मांगना, जब अताब नहीं मांग रहे तो आप राजी कर रहे हैं किसी को। आप किसी पे जब नाराज नहीं हो रहे तो फिर क्या कर रहे हैं? यासीन ता आ गया है और मजारे मजहूल की उसमें, तो क्या है कि उससे उलट मानी फिर पैदा हो गए ना। ये इसलिए इसके मानी है कि उनसे ये नहीं कहा जाएगा कि अब तुम अपने रब को राजी कर लो, अभी मान ले आओ, अब अमले सवाले कर लो, अब जो है जल्दी से नमाज पढ़ लो, अब जल्दी से अपना इम्तहान का पेपर हल कर लो। अब नहीं हो सकता क्योंकि इम्तहान का वक्त खत्म होकर अब फैसले की घड़ी, अब तो रिजल्ट अनाउंस करने का दिन है, अब कुछ नहीं हो सकता। वला हुम युस्तातबून, अब उनसे ये नहीं कहा जाएगा कि तुम अपने रब को राजी ही कर लो। ये बड़ी खूबसूरत जो है वो बात है कि कयामत के दिन दुनिया में किए हुए अमाल के बदले का दिन होगा, उजर और माजरत का दिन नहीं होगा। दुनिया में है ना कि कोई तौबा कर ले, अस्तगफार कर ले, और एक गुनाह हो गया है तो रब को राजी करने के लिए कुछ सदका करे, जैसे किसी से गलती हो गई, गुनाह हो गया, तो वो सहाबी रसूल अल्लाह के पास आया और कहा कि मुझसे तो बड़ा सख्त गुनाह हो गया है। उसकी जबान नहीं खुलती थी, आपने नहीं पूछा तूने क्या गुनाह किया है, तो आपने उससे कहा कि तूने अभी नमाज नहीं पढ़ी, उसने कहा कि हाँ, तो आपने कहा कि नमाज जो है वो गुनाहों को माफ करती है। तो क्या है कि कोई भी कमी बेशी है तो दुनिया में इंसान वो अच्छे अमल करके, हुस्ने अमल करके अपने गुनाहों का कफारा अदा करता है या रब को राजी करने की फिक्र करता है, लेकिन जालिमों को ये बात कोई भी नहीं कहेगा कि अब तुम एक्सक्यूज कर लो। मसलन वालिद हैं, बच्चे से नाराज हैं, आप पीछे से इशारे से कहती हैं तुम सॉरी बोल दो, जल्दी से इशारे से कहती हैं सॉरी बोल दो, एक्सक्यूज कर दो, बच्चा सॉरी बोलता है, वालिद उसी में खुश हो जाते हैं। तो क्या है कि उजर पेश किया, गलती की, उजर पेश किया, बाप राजी हो गया, लेकिन अब जो है ना वहां पे एक्सक्यूज का वक्त है और ना ही तौबा का वक्त है और ना ही किसी अमल करने का वक्त है और ना ही अमलों के कफारे का वक्त है। ये सारा कुछ मौत तक था, मौत के बाद की जिंदगी में कुछ भी नहीं है। وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے. اور آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ ہی نا ضرب المثل اس کا مطلب کیا ہے، کہ کوئی چیز ضرب المثل بن جائے یا مثال سے کسی کو جو ہے وہ سمجھایا جائے. تو ضرب المثل جو ہے یہ کہتے ہیں اصل میں واعظ اور حکمت کی بات کو مثال سے بیان کرنا، لیکن اب یہ جو ہے یہاں پہ اپنے وسیع مفہوم میں استعمال ہوا ہے کہ جو واعظ اور حکمت کی بات بیان کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مختلف طریقے اختیار کیے، انبیاء کے واقعات، انسان کے اپنے وجود پر غور و فکر کی دعوت، پھر اس کے بعد جو ہے وہ معجزات، پھر جو ہے وہ کائنات سے دلائل. ایک بات تھوڑی تھی، بے شمار جو تھے وہ دلائل پیش کیے تاکہ لوگ جو ہے وہ سمجھ جائیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ فی حاضل قرآنی من کلی مثل جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے سمجھایا. اور آپ دیکھ لیں کہ اب تک آپ کتنی جو ہیں آیات قدرت پڑھ چکی ہیں، کتنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں پڑھ چکے ہیں. تو ایک دفعہ تھوڑی، مختلف دفعہ، بہت دفعہ اللہ تعالیٰ نے حجت کو پوری کرنے کے لیے جو ہے بہت سے دلائل دیے ہیں. اور اہل مکہ کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ کوئی حسی معجزہ دکھائیں تو پھر ایمان لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے ان کو یہ بات بتائی کہ معجزے دیکھ کر بھی نہ ماننے والے جو تھے وہ نہ مانے. تو مسئلہ معجزات کا نہیں ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. میں جب اس آیت کو پڑھ رہی تھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بڑے ہی دکھ کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان اتنی مثالیں، اتنے دلائل، اتنی میری نشانیاں، اتنے پیار سے تجھے میں نے طرح طرح سے سمجھایا اور پھر بھی تو نہ مانا، ہے نا. تو مجھے اور آپ کو اس بات پر، اس آیت پر سوچنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ جب اللہ نے اتنی نشانیاں دیں پھر میں کیوں نہ مانے. ولا ان جئتہم بآیت، اور اگر تو لے آئے کوئی نشانی. آپ کو پتا ہے نا جا کے ساتھ جب وا آئے تو لانا کے معنی ہو جاتے ہیں، ویسے تو آنا لیکن لانا کے معنی اب ہو جاتے ہیں. تو تم خواہ کوئی آیا یعنی کوئی نشانی لے کر آ جاؤ، حصی معجزہ جس کا یہ مطالبہ کرتے ہیں تم وہ لے کر آ جاؤ. لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور با ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان انتم الا مبتلون، کہ وہ یہی کہیں گے کہ تم جو ہو وہ مبتلون میں سے ہو. مبتل کی جمع ہے مبتلون، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ تم باطل پر ہو، تم حق پر نہیں ہو، بلکہ یہ کہیں گے کہ تم جو ہے وہ جھوٹے ہو. تو یہ ان کی جرت ہے، یہ ان کا عمل ہے، یہ ان کا رویہ ہے کہ کسی طرح بھی حق بات کو قبول کرنے کے لیے یہ لوگ تیار ہی نہیں ہیں، ہے نا. تو اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کچھ بھی پیش ان کے سامنے کر دیں، کتنا بڑا ہی معجزہ کیوں نہ ہو، یہ کفر کرنے والے یہی کہیں گے کہ یہ تو جھوٹ ہے، ان انتم الا مبتلون. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے کیا کہا تھا، کہ یہ جادو ہے. کذالک، اسی طرح آپ دیکھیں کذالک نے پوری کہانی کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے، بات کو بڑے مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس اسی طرح یتبع اللہ، سیل کر دیتا ہے اللہ، ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ. کہاں ٹھپا لگاتا ہے؟ اللہ قلوب، دلوں کے اوپر. الذین لا یعلمون، کہ پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ہیں وہ علم نہیں رکھتے. یہ بڑی ہی سخت آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا انداز اختیار کیا ہے اور کیا بات کہی ہے کہ وہ لوگ جو حق بات قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ضدی ہوتے ہیں، ہمدرم ہوتے ہیں اور بہانے کرتے ہیں، رسول کے پاس جو بینات ہیں ان کا انکار کرتے ہیں اور تضحیک ہے، مذاق ہے، جھوٹ ہے، ہمدرمی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے ضرور انتقام لیتا ہے. اور سیل کرنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ آپ لیٹر کسی کو لکھتی ہیں یا کوئی میل بھیجتی ہیں، اس کے بعد باقاعدہ موم کے ذریعے اس کو سیلڈ کر دیا جائے، जब सील कर दिया जाता है फिर क्या होता है, मोहर लगाई जाती है, स्टैंप किया जाता है, अंदर की चीज बाहर नहीं आ सकती, बाहर की चीज अंदर नहीं आ सकती, सील्ड कर दिया आपने ना। अब क्या हुआ, यतबाउल्लाहु अला कुलूब, कल्ब की जमा है कुलूब, वो जो दिल जो के धड़कता है, दिल जिसमें खून गर्दिश करता है, और आप देखेंगे पूरे जिस्म में खून जो हमारे में रवा दवा होता है दिल में आता है, आकर साफ होता है और दोबारा फिर जाता है ना। अब दिल हरकत नहीं कर रहा, अब दिल क्या है, जामिद हो गया, सील्ड है। अब इसके अंदर ना ईमान दाखिल हो सकता है और जो अंदर से कुफर है वो निकल नहीं सकता, जो निफाक है बस वो अंदर ही रहेगा। अब निफाक और कुफर जो है इसमें कोई तब्दीली जो है वो हो नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है इनकी कुव्वत इस्तदाद जो है, इनकी कुव्वत समाद जो है, इनकी जो भी नेकी की बसीरत की जो कुव्वतें हैं, समाज की, बसीरत की, तफक्कुर की, तदब्बुर की, वो सारी कुव्वतें अल्लाह ताला ने जो है वो छीन ली हैं, अल्लाह ताला ने सील कर दिया है। क्यों, अल्लज़ीना ला यालमून, ऐसे नहीं अल्लाह ने सील किया, उनके इल्म ना रखने की वजह से, ईमान ना लाने की वजह से। फसबिर, बस आप सब्र कीजिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन की जा रही है। अहले मक्का, मक्की दौर, आप फिलिस्तीन के हालात देख लें कि अब तक मुसलमानों की तादाद जो है तकरीबन 1000 के करीब पहुंच चुकी है और उसमें ज्यादातर छोटे बच्चे शामिल हैं। कल की खबर में जो पता चला कि एक स्कूल पर जो बमबारी की गई है तो माँ बाप छोटे छोटे बच्चों को उठाए हुए हैं और रो रहे हैं ना। तो आप इस बात पर गौर तो करें कि अब यहाँ पर मक्की दौर है और सहाबा जुल्म व सितम का निशाना बन रहे हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सताया जा रहा है। आप वो शेब अबी तालिब को याद कर लें कि बच्चे भूख से बिलक बिलक कर रोते थे, बड़े भी रोते थे, और वहां के लोग मजबूर हो गए थे इस बात पर कि पत्ते खाएं। और मैं सोच रही थी कि फिलिस्तीन में भी कि मिस्र ने अपनी सरहद को बंद किया हुआ है, हर तरफ से जो बॉर्डर्स हैं वो बंद हैं, किसी मुल्क से कोई उनको मदद नहीं पहुंच सकते, और ऊपर से बमबारी है, खून की होली है, और कैसे सख्त हालात है ना, हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। तो इस वक्त जो दर्द दिल में उठती है और जो टीसें उठती हैं, तो आप सोचें कि इसी तरह का और इससे भी बढ़कर कहीं सख्त हालात होंगे जो मक्की दौर में थे, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर भी सब्र की तलकीन की जा रही है। तो सब्र क्या है, सब्र जो है ये कोई टॉनिक नहीं है जिसको हम ले लें, ये कोई कैप्सूल नहीं है जिसको पानी से खा लें, सब्र तो जिंदगी है, सबर तो फूलों का कांटों में मुस्कुराना है, सबर तो शमा का रात की तारीकी में आंसू बहाती है ना जो शमा, लेकिन वो जलती रहती है, रो रो कर ये नहीं करती कि आंसू बहाए और फिर जलना छोड़ दे, वो अपना मकसद जो है वो पूरा करती रहती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो तसल्ली दी जा रही है, और आपके साथ आपके तमाम सहाबा को कि कुफार की मकारियां, साजिशें, मजाक, इनकी कार्रवाइयां, इनका जुल्म व सितम, इनकी मुनाफिकाना जो रवैये हैं, इनकी धमकियां, इनके किसी रवैये से आपके जो पाए लग्जिश में, जो आपका जो है पाए सबात उसमें लग्जिश ना आ जाए, उसमें कमी ना हो जाए। फसबिर, सबर कीजिए, ऑर्डर का सीगा है, इन वादल्लाहि हक, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है। और क्यों कहा जा रहा है कि यकीनन अल्लाह का वादा जो है वो सच्चा है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थी वो ऐसी आयात सुनाते थे कि कयामत आएगी, फिर जन्नत होगी, और फिर ये भी बताते थे कि इस्लाम गालिब आएगा और मुसलमान जो इस वक्त बड़ी तंगी के हालात में हैं, तो अगर ये मुसलमान और आप अपने मौकफ पर जमे रहे तो दुनिया में भी और आखिरत में भी आपको नुसरत और फलाह मिलेगी। तो जब ऐसी आयतें होती थी तो काफिर और मजाक उड़ाते थे कि लो जी अब तो कैसरो किसरा के फतह की बातें होने लगी, बाहर तो निकल नहीं सकते, फलां काम तो कर नहीं सकते। तो अल्लाह ताला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, इन्ना वादल्लाहि हक्कुन, बेशक अल्लाह का वादा सच है। फिर क्या कहा, वला यस्तखिफन्नक अल्लज़ीना ला यूकिनून, और हरगिज आपको हल्का ना कर दें। यस्तखिफन्नक, इसके क्या मानी है, اس کے معنی یہ ہیں کہ اصل میں خا فا فا کے معنی ہوتے ہیں خفیف ہلکا، لیکن جب الف سین تا شروع میں لگ گیا تو اس کے معنی ہے کہ استخاف جو ہے وہ کرنا، کسی کو ہلکا پھلکا اور معمولی سمجھ کر باتوں میں اڑا دینا، کسی کو بالکل ہی جو ہے وہ بے وزن کر دینا، کسی کو بہت ہی حقیر جو ہے وہ بنا دینا. تو اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو ہلکا پائیں، آپ کو دین پر عمل کرنے کے بارے میں کمزور پائیں، یا دین پر عمل کرنے کے بارے میں جو ہے وہ ثابت قدم نہ پائیں. تو آپ کو جس چیز پر آپ ایمان لائے ہیں اور جو مشن ہے آپ کا، اس مشن کے لیے آپ صبر و ثبات کا پہاڑ بن جائیے، اور ایسا پہاڑ جو کسی قیمت پر جو ہے وہ اپنی جگہ سے جس کو ہلایا نہ جا سکے. آپ اپنے موقف جو ہے اس کو ایسا نہ ہو کہ اس میں آپ ڈھیلے ہو جائیں، اپنی دعوت، اپنی تبلیغ، اپنا مقصد، اس میں جو ہے وہ آپ جمے رہیے. پیچھے آپ نے بار بار یہ بات پڑھی کہ اقیم وجہ کا، ہے نا، کہ آپ اپنے مشن پر جو ہے وہ اپنے چہرے کو جو ہے وہ جما دیجئے، آپ اپنے مشن پر اپنے آپ کو استوار رکھیے، مضبوطی سے قائم رکھیے. فاقم وجہ کا للدین حنیفہ، تو یہاں پہ دوبارہ وہی بات ہے، انداز تھوڑا سا مختلف ہے. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور جب آپ صبر کریں گے تو ہرگز آپ کو بے وزن اور حقیر نہیں کر پائیں گے وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے. یوقنون، جو ایمان ہی نہیں لائے تو وہ یقین کیا کریں گے. تو یہ جو سبق ہے سارا ہمارا، اس سے ہمیں عمل کے لیے کیا باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں، اور جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ہم جو ہیں وہ اپنے عملوں میں جو ہے وہ بہترین رویے جو ہیں وہ اختیار کریں. آپ دیکھیے مثلا یہ آیت نمبر 23 جو ہے اس میں تھا نا کہ رات اور دن میں سونا تم اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو اس سلسلے میں کہہ رہی تھی کہ جیسے بعض لوگوں کو نیند ہی نہیں آتی، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میری نشانیوں میں سے ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو جو شخص نیند نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہو تو اس کو یہ دعا پڑھ کے سو جانا چاہیے. اس کو ایک دفعہ، تین دفعہ، طاق تعداد میں آپ ایک دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی دفعہ مرضی پڑھیں. تو آزمائی بھی ہے یہ بات کہ آپ اس کو پڑھیں گی تو انشاءاللہ نیند آ جائے گی، اور بڑی خوبصورت دعا ہے، اور آپ اس کو لکھ بھی لیں اور یاد کر لیں. اللہم غارت النجوم، اے اللہ ستارے چھپ گئے، وحدات العیون، اور آنکھیں جھل ملا گئیں، وانت حی قیوم، اور تو ہے زندہ اور قائم رہنے والا، اور تو زندہ ہے قائم رہنے والا ہے. لا تاخذک سنۃ ولا نوم، تجھ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. یا حیو یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، قائم رہنے والے، اہد لیلی، آرام دے میری رات کو، وَأَنِمْ عَيْنِي، اور سلا دے میری آنکھ کو. تو نیند نہ آنے کی یہ دعا جو ہے آپ اس کو یاد کر لیں، اور آپ اوروں کو بھی بتا سکتی ہیں. بعض لوگ آپ کے سامنے اپنی بے خوابی کا جب عذر تلاشتے ہیں، یا عذر کو نہیں مطلب ایک ان کو تکلیف ہے اور وہ یہ کہتے ہیں، تو آپ پڑھیں، آپ پڑھتی چلی جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ نیند جو ہے اس کی وادی میں بس پھر اس کی آغوش میں آپ چلے گی، آپ سو جائیں گی. میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتی ہوں. اللہم غارت النجوم وحدات العیون وانت حی قیوم لا تاخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم اہد لیلی وانم عینی. اس دعا میں اگر آپ دیکھیں تو آخر میں صرف یہ بات ہے کہ آرام دے میری رات کو اور سلا دے میری آنکھ کو. تو شروع میں کیا ہے؟ شروع میں دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی حمد اور تعریف بیان کی جا رہی ہے. سب سے پہلے اللہم غارت النجوم، اب سارے ستارے تو چھپ گئے ہیں، وحدات العیون، اور آنکھیں کیا ہیں؟ کہ وہ جھل ملا گئی ہیں. وہ انت حیون قیوم, اور تو اتنا جو ہے وہ طاقت والا, اور یہی اللہ کی تعریف ہے. اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ دعا مانگے نا, یا حیو یا قیوم, یا حنان یا منان, یا عزیز یا جبار, یا اللہ, اللہ کا نام لے کر جب دعائیں مانگی جاتی ہیں نا تو وہ قبولیت کا درجہ پاتی ہیں. تو جب بھی دعائیں مانگی جائیں تو بیچ میں اللہ کے نام جو ہے نا وہ لیے جائیں. تو یہاں پہ بھی دو دفعہ آپ یہ بات کہتی ہیں. اور بہرحال کہ یہ تو تیری صفت ہے کہ نہ تجھے نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے, تو مجھے تو جو ہے وہ نیند دے دے. اچھا, اس کے علاوہ اپنے جیسے گھر والے ہیں, بچے ہیں, شوہر ہیں, ان کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے. ایک عمل کا اصول یہ ہے نا, اللہم الف بینی, اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا, یہ بھی دعا کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے ایک بات جو آپ نے بار بار پڑھی, اور وہ بات کیا تھی کہ لوگ اللہ کی ملاقات کی تیاری نہیں کرتے, اور اللہ کی ملاقات کی تیاری کا ان کو جو ہے نا وہ شوق نہیں ہے. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی ملتی ہے کہ آپ دعا مانگا کرتے تھے, اور دعاؤں میں کیا کہتے تھے کہ اے اللہ میں تیرے فیصلے کے بعد رضا کا سوال کرتا ہوں, کہ تو میری زندگی میں جو فیصلے کر دے تو مجھے ان پہ راضی کر دے. لمبی سی دعا ہے اور میں آپ کو اس کا تھوڑا سا حصہ بتا رہی ہوں. وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَا, کہ جو تو میرے لیے فیصلے کر دے میں اس پر تیری رضا چاہتا ہوں, کہ تو مجھے بھی اس پر راضی کر دے. اور کیا ہے, وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ, اور یہ دعا مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ, کہ اے اللہ اپنے ذات کو دیکھنے کی مجھے لذت عطا کر. ڈر لگتا ہے نا سوچ کر کہ اللہ سے ملاقات ہوگی تو پھر کیا ہوگا, محاسبہ, حساب کتاب, اور ہمارا حقیر سا وجود. تو یہ دعا مانگنا, وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ, اور دوسرا کیا, وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ, اور اپنی ملاقات کا شوق دے. یہ ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے کہ اللہ اپنی ذات کریم کو دیکھنے کی مجھے لذت عطا کر, اور اپنی ملاقات کا مجھے شوق عطا کر. اور بھی بہت سی دعائیں ہیں جو مجھے اور آپ کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنی چاہیے اور مانگنی چاہیے. تو بہرحال پوری سورت روم مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیتی ہے, ایمان, عمل صالح, اور اس کے بعد جو ہے ثابت قدمی, فاقم, وصبر. اور مجھے اور آپ کو بھی, ہم جیسے سورت نور آپ نے پڑھی تو آپ نے بہت سے فیصلے کیے ہوں گے, لیکن ادھر سے کسی نے جملہ مارا, ادھر سے کسی نے مسٹر چھوڑا, ادھر سے کسی نے جو ہے وہ تھوڑا سا مذاق کیا, تو آپ نے کہا سوچا تو تھا کہ میں بھی جلباب اوڑھ لوں گی, لیکن بڑا مشکل ہے, آپ اپنے موقف سے ہٹ گئی. کسی نے, ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اور آپ چھوڑ دیتے ہیں, اور بھی اچھا اب میں رشتے داروں کو منا لوں گی نا صلہ رحمی, لیکن یہ کہ پھر اپنے موقف سے ہٹ کے فاقم وجہ کا دین حنیفہ, اس پہ میں قائم نہ رہ سکی. تو اپنے موقف پر قائم رہنا, یہ ہے میری اور آپ کی زندگی کا حاصل. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن نیکی کرنا, نیکی پر قائم رہنا, اور اللہ تعالیٰ سے ہم, مجھے اور آپ کو یہ دعا مانگنی چاہیے بڑی کثرت کے ساتھ کہ اللہ میرے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر تو مجھے صراط مستقیم کی طرف لے کر چل اور لے کے جا. جیسے ہوتے ہیں نا کبھی حالات کا نشیب و فراز یا مد و جزر ہمیں ہلانے لگتے ہیں, پائے ثبات میں لغزش آنے لگتی ہے, لیکن کیا ہو کہ میرے پائے ثبات میں لغزش نہ آئے, موقع کی مناسبت سے جو میرا عمل ہونا چاہیے بس میں اس پر جو ہے وہ قائم رہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا کرے.